من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چونکہ غیر مسلموں کا اس میں بیان ہے اس لیے ہم نے جو پچھلا درس پڑھا تھا سورہ دخان کی یہ آیات ہے. سورہ دخان کی یہ آیت نمبر 43 سے آج کا ہم سبق شروع کر رہے ہیں. قرآن پاک کی جو آیت ہم نے پڑھی پچھلے درس میں, اللہ رب العزت نے آخرت کا بیان کیا تھا اور کفار کی کچھ باتوں کا بیان کیا تھا. یہاں پر بھی اللہ رب, اور پچھلے درس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ روز قیامت میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا مگر جس انسان پر اللہ رحم کر دے. کسی کی کوئی سفارش ہو گئی, کسی کی کوئی مغفرت ہو گئی. اب یہاں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے ان آیات میں جو ہم نے آیات آج پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان شجرت الزقوم کہ بے شک یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ کفار کو دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کھلایا جائے گا. الامان والحفیظ, اللہ رب العزت محفوظ فرمائے ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے. اس کا جو نقشہ قرآن کریم نے کھینچا, اللہ اکبر. دیکھو ہم دنیا میں کوئی اگر ایسی ویسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا تو کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جسم کا, پورے جسم کا یہی حال ہے کہ جسم کا کوئی کونے میں بھی اگر درد شروع ہو جائے نا تو انسان تڑپنا شروع ہو جاتا. اور پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو درد ہوتا ہے, الامان والفیس, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زقوم ایک ایسا درخت ہے جو صرف دوزخیوں کو کھلایا جائے گا اس کا, اور وہ پیٹ میں جا کر اس طرح ابلے گا, اس طرح اچھلے گا کہ انسان بالکل حال سے بے حال ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شجرت زقوم, زقوم ایک درخت ہے اس کا جو پھل ہے وہ طعام الاسیم, گناہگاروں کا کھانا ہے. طعام الاسیم, اسیم کے معنی آتے ہیں گناہگار, طعام کے معنی کھانا. طعام الاسیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. کل مہلی جیسا اتنا سخت ہوگا, جیسے ہم لوگ کوئی کچی چیز کھا لیں نا تو کیسی تکلیف پیٹ میں ہوتی ہے, پیٹ میں انسان تڑپتا ہے. فرمایا کل مہلی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. یہ جو اسیم یہ جو زقوم کا پھل ہوگا یہ ایسا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا. تغلی یغلی فی البطون, وہ پیٹ میں جا کے یہ ابلے گا. یہ ان کو پہلے کھلا دیا جائے گا دوزخ میں جانے سے پہلے, تاکہ اندرونی تکلیفیں بھی شروع ہوں اور بیرونی تکلیفیں بھی آئیں ان کے اوپر. یہ دنیا میں نافرمانوں کی سزا. طعام الاسیم یہ گناہ کا, جزاک اللہ. طعام الاسیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. کغل اور فرمایا کل محل, اور یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. یغلی فی البطون, اور وہ ابلے گا پیٹ میں جا کر. کغلی الحمیم, جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی پیٹ میں جا کر کیا ہوگا, ابلے گا. اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. یہ کھانا جو ہوگا یا زقوم درخت کا جو پھل ہوگا یہ اللہ تعالی دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی انسان کو کھلا دیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالی کا حکم ہوگا کہ ان کو کھینچ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. اور پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو اب پتا چلا کہ کھا کر کتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے. ایک چیز ہے جو پیٹ میں ہضم نہیں ہو سکتی اور وہ پیٹ میں ابل رہی ہے, تانبے کی طرح ابل رہی ہے, تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اس نافرمانیوں کی سزا ہے. یہ مہمان نوازی ہے تمہاری, تنزیہ جملہ ہے, یہ تمہاری مہمان نوازی ہے. ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں کی. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کو پکڑو, ان کو فار کو, فاعتلوہ اور دھکیلو کھینچو ان کو, الی سواء الجحیم دوزخ کے بیچوں بیچ ان کو لے کر آؤ. ثم صبوا فوق رأس, پیٹ کے اندر تو یہ آگ جل رہی ہے کہ تانبا ابل رہا ہے, اندر سے انسان بالکل حال سے بے حال ہے, اوپر سے یہ عذاب آئے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو. ثم صبوا, پھر ڈالو ان کے اوپر, فوق رأسی ہی ان کے سروں کے اوپر, من عذاب الحمیم, ایک کھولتا ہوا پانی, جلتا ہوا پانی, یہ عذاب ہے ان کا. اللہ ذق, اللہ تعالی فرماتے اب چکھو تم لوگ, ذق اب چکھو تم لوگ, انک انت العزیز الحکیم, تم تو دنیا میں بڑے باعزت بنے پھرتے تھے, تم تو دنیا میں بڑے باعزت بنے پھرتے تھے. آدمی دوزخ کی جب تکلیفیں دیکھے گا نا تو آخرت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. چاہے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, کتنی نعمتوں میں انسان کیوں نہ ہو. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دوزخ میں وہ کچھ ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی تکلیفوں میں رہا ہوگا, یعنی جس کو کہا جائے کہ ہم کہتے پوری زندگیوں کی زندگی تھی, کوئی راحت کی کوئی زندگی اس نے دیکھی نہیں, اس کو لایا جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ابھی دنیا میں کیسا ٹائم گزارا, وہ کہہ گیا اللہ بہت اذیتیں, بڑی تکلیفیں میں نے دنیا میں جھیلی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو جنت کا ایک جھونکا دلوا کر لاؤ. جنت میں لے کر مت جانا, اندر نہیں لے کے جانا, جب باہر سے ذرا تھوڑا سا اس طرح لے کر جاؤ جیسے ایئر کنڈیشن کسی کمرے میں چل رہا ہو. آپ اندر نہ جاؤ لیکن دروازہ کھلتا ہے تو ایک جھونکا آتا ہے نا ٹھنڈا, ٹھنڈک کا ایسا, اس کا ذرا جھونکا آئے ہوا کا جنت کے, وہ جنت فرشتے لے کے جائیں گے, اس کو قریب سے گزاریں گے کہ اس کو جنت کا ایک جھونکا آئے گا ہواؤں کا. اب اللہ تعالیٰ کے بعد دوبارہ آئے گا وہ بندہ, لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ کیا دیکھا تم نے, کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. یعنی وہ جو ایک جنت کا اس کو جھونکا ملے گا وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جانی ہے اس کو. اور اسی طریقے سے ایک آدمی کو لایا جائے گا دنیا میں ناز و نعمت میں ہی پلاوا تھا, تکلیف دیکھی ہی نہیں اس نے، بڑا رئیس ہے، بڑا نعمتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے اس کو ذرا لے کر جاؤ اور اس کو دوزخ کے قریب سے دوزخ کا ایک جھونکا دلواؤ. جب اس کو دوزخ کا ایک جھونکا آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی راحت نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں. اس لیے چونکہ ہم اور آپ، ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے تو دنیا دیکھی ہے. دنیا سے مراد ہے جو جس ماحول میں ہم اور آپ رہتے ہیں. دنیا سے باہر کا جو عالم ہے اس کا تو ہمیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ ہمیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کا پتہ کسی انسان کو نہ ہے نہ ہو سکے گا. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. لیکن یہ جو آیات آتی ہے نا، جو جیسے اب ہم نے یہ آیات پڑھی سورہ دخان کی آیات جو آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دوزخ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی، آگے جنت کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں یہ تکلیفیں کافروں کو، نافرمانوں کو ہوں گی. نافرمانوں کو بھی ہونی، یہ نہیں ہے کہ نافرمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی، نافرمانوں کو ہوگی، لیکن مالکار اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن اپنی اپنی سزاؤں کا حساب کتاب کر کے. جس کے جیسے گناہ ہوں گے، کوئی کتنے عرصے دوزخ میں رہے گا، کسی کو کوئی وقت گزرے گا، کسی کی کوئی سزا ہوگی، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال معصیت تو معصیت ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جو ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ایک بات ہے، لیکن کوئی بھی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی، کسی بھی گناہ پہ پکڑ ہو سکتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی مثال ایسے جیسے ایک چھوٹی چنگاری ایک بڑی چنگاری. چنگاری تو دونوں ہیں، آپ چھوٹی چنگاری کو الماری میں تو رکھو گے نہیں کپڑوں کے اندر کہ جی چھوٹی چنگاری ہے تو چلو رکھ دو، جلانے میں تو دونوں یکساں کام کرے گی، جلانے کا کام دونوں کا. تو بھائی بات یہی ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع کر دو، نیکیاں کرنی شروع کر دو، اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طرح کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. جب کبھی نیکی کا خیال آئے اور دل میں آئے کہ اچھا یہ کوئی چیز ہی پڑی ہوئی ہے کہ چلو اٹھا کر ادھر ڈال دیتا ہوں، تو اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے قابل قبول ہوتی ہے کہ انسان کی مغفرت بھی بعض اوقات ایک چھوٹی چیز سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایک نمبر آتا ہے نا، ایک نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے نا جی. کسی پیپر میں اگر پاسنگ مارکس 39 ہے تو ایک نمبر آیا تو وہ کیا ہو گیا، 40 ہو گیا. وہ تنہا ایک ہی نہیں ہوتا، وہ تنہا ایک نمبر نہیں ہوتا، پیچھے بہت سارے نمبروں کی وجہ سے وہ ایک نمبر میں وزن پیدا ہوتا ہے. ایک نمبر سے پاسنگ مارکس آ گئے، انسان جناب یہاں سے وہاں پہنچ گیا، ناکام سے پاس ہو گیا. ایک نمبر سے پوزیشن بدل جاتی ہے، گریڈ بدل جاتا ہے. تو ایک نمبر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی. تو پتہ نہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہے یہ بعض اوقات جس کو یہ ہم اور آپ اپنی تعبیر کر رہے ہوتے چھوٹا، بعض اوقات اللہ کے ہاں وہ چھوٹی سی چیز وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے لیے کون سا عمل کیا، اور میرے لیے کیا کوئی دکھاوا اس کے اندر نہیں تھا، یہ ہوتی ہے بات. اور وہ بعض اوقات ایسا چھوٹا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا، اللہ کے ہاں وہ منظور ہو جاتا. جیسے ہم اور آپ، ایک مثال دیتا ہوں آپ، ہم اور آپ بعض اوقات لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یا کوئی لمبی لمبی تقریریں سنتے ہیں. بعض اوقات پوری تقریر ایک طرف ہوتی ہے، پوری گفتگو ایک طرف ہوتی ہے، ایک جملہ جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک جملہ، وہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ لگ جاتا اور اس سے کایا پلٹ ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات کئی کئی گھنٹوں کے بیان سے، کئی کئی گھنٹوں کی بات سے نہیں ہوتی. ایک مشہور قاری ہیں حضرت زر ابن حبیش، رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص تھے، تابعی. یہ گلوکار تھے اور اتنی آواز خوبصورت تھی، ایسے گانے گاتے تھے کہ دنیا ٹوٹ پڑتی تھی ان کے گانے باجوں کی محفل کے اوپر. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں ان کا گانے باجے کی محفل ہو رہی تھی تو چھت ٹوٹ گئی تھی، اتنے لوگ چڑھ گئے تھے چھتوں کے اوپر، ایسا اللہ نے ان کو آواز دی تھی. بعض ہوتا ہے نا ملکہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایسے بڑے گلوکار تھے. ایک مرتبہ اپنے کوئی گانے باجے کی محفل کر کے یہ اترے اور جانے لگے، قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر و قرآن، اور کیا کیا فضائل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، خاص ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے تو یہ جملہ کہتے ہوئے گزرے کہ اللہ نے تم کو کتنی خوبصورت آواز دی، کاش یہ آواز اللہ کے قرآن پڑھنے میں استعمال کرتے. بس ایک جملہ کا، یوں قریب سے نہیں، جیسے ہم قریب سے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہو، کوئی جملہ کہتے ہوئے چلے گئے. صحابی، اللہ کے اتنے مقرب بندے، پتہ نہیں کس دل سے کہا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو. اس وقت تو رش تھا، لوگ آگے پیچھے تھے، اپنا پروگرام کر کے اتر رہے تھے، تو جملہ تو انہوں نے سن لیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے میرے سے جملہ کہا کہ کاش اتنی خوبصورت آواز ہے اللہ کے کلام پڑھنے میں استعمال کرتے. چلے گئے. لیکن جب تھوڑا سا سکون ملا، تنہائی میں آئے، تو سوچنے لگے کہ مجھ کو شیخ نے کیا جملہ کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، واقعی مجھے تو بڑی خوبصورت آواز ہے اور میں گانے گا رہا ہوں، وہ بھی میوزک کے اوپر، کتنی بڑی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. بس یہ دل میں ایک بات آ گئی. اب انسان کے لیے پلٹنا ایک دم تو نہیں آسان ہوتا، لیکن ایک بات ہوتی ہے جو دل پہ جا کے لگ جاتی ہے انسان. ان کو لگ گئی تھی وہ بات، روز ان کو وہ جملہ کلک کر رہا ہوتا، روز وہ کان میں نا، جب بڑے کوئی کوئی بات آتی ہے نا تو وہ دو دل میں ایک کلک کرتی ہے وہ بات، اس کو روز ان کو وہ بات یاد آتی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تھا. ایک دن انہوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور شیخ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا شیخ آپ نے مجھ کو اس دن جاتے ہوئے جملہ یہ کہا تھا، تب میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، مجھ کو تو نہیں پڑھنا تھا قرآن پاک، آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو شاگرد بنا لیا اور قرآن پاک پڑھنا سکھانا شروع کیا، تجوید سکھانی شروع کی. اتنے بڑے قاری بنے کچھ عرصے کے بعد، جتنا بجما گانے سننے آتا تھا اس سے زیادہ بجما قرآن سننے آنے لگ گیا. اور پھر اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالی نے ان کو فن قرآن میں، فن تجوید میں اتنا ملکہ عطا فرمایا کہ جو بڑے سے بڑے قاری تھے نا وہ تو ان کے شاگرد بنے. اسی لیے ہم جب حدیث کی کتابوں میں روایت پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو روایت کرنے والے حضرت زر ابن حبیش ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے قراء کے نام آتے ہیں، تجوید کے امام، وہ سارے کے سارے شاگرد بنے کس کے؟ حضرت زر ابن حبیش. تو ایک جملہ، ایک لفظ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی کیا ہوتی ہے؟ کایا پلٹ ہوتی. اسی طرح کے ایک پاکستان کے ایک بڑے مشہور گلوکار ہیں، اور وہ قومی نغمے بھی ان کے بڑے مشہور ہیں. جنید جمشید صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور بڑے مشہور گلوکار ہیں. وہ میرے والد ابادی سے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، بلکہ بیعت بھی کیا ہوئے، بیعت بعد میں ہوئے. ہم باہر کے غیر ملکی سفر پر تھے تو لوگوں نے بتایا کہ جی اگلے دن والد صاحب کا کہیں بیان تھا، تو وہ والد صاحب سے ملنے آ گئے، مشہور گلوکار ہیں. تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی تم کہنے لگے کہ جی کل میں آؤں گا آپ کے بیان میں، کئی پروگرام تھا، امریکہ کی بات ہے یہ. والد صاحب نے کہا کہ دیکھو جب تم آ ہی رہے ہو نا تو میرے والد صاحب یعنی ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، بڑی مشہور ان کی یہ نعت ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی کل آپ مجلس میں آ کر یہ نعت پڑھنا، آپ گانے تو بہت گاتے ہو، نعت پڑھی کبھی؟ انہوں نے کہا نعت تو نہیں پڑھی. کہ کل پڑھنا. انہوں نے کہا مجھے تو تیاری کرنی پڑے گی، نعتیں تو میں نے نہیں پڑھی. انہوں نے کہا نہیں کرو تیاری. اب وہ اپنا مجھے حال بتاتے ہیں، ابھی بھی آتے رہتے ہیں ہمارے دارالعلوم میں، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو وہ مجھ سے بتانے لگے، میں رات بھر بیٹھا ہوا نعت کی تیاری کرتا رہا. وہ نعت کہیں سے لی، اس کا ترنم بنایا، اس کا لہجہ بنایا، اور پھر اگلے دن جب وہ پروگرام ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے وہ نعت پڑھی. والد صاحب نے ان سے پوچھے بغیر یہ اعلان ان کی طرف سے کر دیا کہ بھائی اب یہ گانے نہیں گائیں گے، اب یہ نعت نظمیں پڑھا کریں گے. ان سے پوچھا بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں ماشاء اللہ انہوں نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے، کل سے یہ کام کیا کریں گے. اللہ نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا، آپ یقین مانیں. اب اس کی اتنی لمبی داڑھی، اور وہ نعت نظمیں ہی پڑھتا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں نعت نظموں کے لیے جاتے ہیں. کبھی انگلینڈ جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، اب امریکہ میں ہی ہیں اس زمانے سے. کبھی کبھی دارالعلوم بھی آتے ہیں، والد صاحب کی حیات میں آتے تھے تو جمعے کی نماز کے بعد والد صاحب ان سے کہتے تھے آپ سنائیں اپنا کلام، تو وہ سناتے تھے مختلف قومی ترانے، انہوں نے بہت سارے پڑھے بغیر ازالے. تو یہ بعض اوقات کیا ہوتی ہے، ایک لفظ ایک مرحلہ آتا ہے انسان کا. تو یہ اس کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے بعض اوقات ایک گناہ پکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک جملہ کے اندر انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے، ایک جملے پہ پکڑ آتی ہے. متکبرانہ کوئی جملہ بولا، کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جملہ پسند نہیں آیا، پکڑ آتی ہے. اسی طرح کوئی نیکی انسان کی کیا ہوتی ہے، وہ کارآمد ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتے ہیں، درجات عطا فرماتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک صاحب تھے، ان کے فرشتوں نے جب ان کی روح قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی نیکی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میری کوئی نیکی نہیں ہے، میں تو کوئی نیک کام نہیں کیا کرتا تھا. پوچھا کہ پھر کوئی کام ایسا؟ انہوں نے کہا بس ایک چھوٹی سی میری ایک نیکی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے نہ کریں. وہ نیکی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی نیکی بیان فرمایا کہ سمحن اذا باع و سمحن اذا اشترى، خریداری کے وقت میں لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے. کوئی غریب سا آدمی آ گیا تو اس سے کبھی پیسے نہیں لیے، کبھی کم لے لیے، کبھی اس کو مہلت دے دی، قرضہ کوئی مانگنے آیا تو اس کو قرضوں میں تھوڑے سے وہ کر لی، اور لگ لپٹ کے کسی کا خریدا، خود خریدنے جاتے تھے تو بہت زیادہ پیسوں کے کم کرانے میں ہلجت نہیں کیا کرتے تھے. خریداری میں لوگوں کے ساتھ کیا تھے، بڑے اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اس بنیاد پر اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی. سمحن اذا باع و سمحن اذا اشترى، خریدار میں کوئی آ گیا اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اچھا جی چلو چیز لے جاؤ. کسی نے کم کرنے کو کہا تو کم کر دیا، کسی نے قرضہ مانگنے کو کہا تو قرضہ دے دیا، کسی نے قرضے کے اندر مہلت مانگی تو مہلت دے دی. خود خریداری کرنے گئے، بہت زیادہ لگ لپٹ کر انہوں نے زیادہ پیسے کم نہیں کروائے. یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی. تو یہ ایک چیز جو ہوتی ہے بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح کفار کا بھی حال ہوگا کہ کفار بھی جو سرکشی کیا کرتے تھے ان کا بھی یہی حال بنے گا. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو اب تم لوگ اپنے عذاب کا مزہ، تم تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے. دنیا کی بڑائی چھوٹائی عارضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بناتے ہیں. وہ جو کچھ بھی عطا ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے، ذہانت بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے اندر ہوشیاری ہے اللہ کی طرف سے ہے، علم کا حصول ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. جتنی ہم میں سے ہر انسان کچھ خوبیاں لے کر پیدا ہوتا، کوئی انسان خالی نہیں ہوتا، لیکن جو بھی کچھ ہوتا ہے پیدائشی ہوتا. ہاں انسان اپنی محنت سے اس کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن عطا تو اللہ کی طرف سے ہوتی. تو اور جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں عارضی ہوتا ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے، کوئی چیز دنیا میں دائمی نہیں، دنیا ہی دائمی نہیں ہے تو چیزیں بھی دائمی نہیں. اس لیے انسان فخر دنیا کی کس چیز کے اوپر کرے؟ ہاں اگر کوئی اچھی چیز محسوس ہوتی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ آپ کا شکر، آپ کا احسان، آپ نے مجھ کو یہ نعمتیں دی، لیکن اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو یہ تو حماقت ہے. ان ہذا ما کنتم به تمترون، اللہ تعالیٰ روز آخرت کا حال بتاتے ہیں کہ جب یہ عذاب ان کے اوپر ہوگا، ان کو زقوم کا درخت کا پھل کھلایا جائے گا جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو کہیں گے کہ چکھو تم یہ اس دوزخ کے عذاب کا مزہ، دنیا میں تو تم اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا سمجھتے تھے، لیکن آج تم اللہ کی پکڑ میں آئے ہو تو دیکھو تمہیں اپنے دنیا کے کرتوتوں کا کیا بدلہ ملتا ہے. ان ہذا ما کنتم به تمترون، اللہ تعالیٰ کافروں کو کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں تمہیں شک تھا. آج بھی ہمارے مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز شریعت کے ہر حکم پر ان کا اعتراض ہوتا ہے، ہر حکم پہ اعتراض ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، ہم تو نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. انسان کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھے گا، جب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا تو سمجھے گا کیسے. ان ہذا ما کنتم به تمترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سزائیں ہیں کہ تمہیں سزائیں مل رہی ہیں آخرت میں، یہ اس وجہ سے ہے جن کی وجہ سے تم دنیا میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں جنت ہوگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنا دیا، یہ حدیث میں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. نعوذ باللہ من ذالک. ان المتقین، اب آگے جنتیوں کا بیان، اللہ تعالیٰ فرماتے جو اہل ایمان ہوں گے، متقی لوگ، متقی لوگوں کا مطلب یہ جو اللہ سے ڈرنے والے. دیکھو معصوم گناہوں سے تو انبیاء کرام ہیں، اور کوئی ہم میں سے آپ میں سے معصوم نہیں، گناہ ہم میں سے ہر انسان سے ہوتے ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ، کوئی معصوم نہیں ہے، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف کون؟ انبیاء کرام. اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی، لیکن نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں. ڈر رکھنے کا کیا مطلب؟ بچنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ سے اپنا معاملہ دنیا میں پورا کرتے رہتے ہیں. نمازیں چھٹ گئیں، نمازوں کو پورا کر لیا، نماز قضا ہو گئی، ادا بھی کر لی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، ہر معاملے میں وہ اللہ کے حکم کو عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ہے متقی لوگ، جن کے اندر متقی کا معنی کیا؟ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر کس کے اندر ہوگا؟ جو ہر وقت اس بات کی فکر رکھے گا کہ میرا عمل کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو. گناہ تو پھر بھی ہوتے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، ہوتے لیکن معافی تلافی کی کوشش کرتے. جیسے ایک انسان ڈرائیونگ کرے، گاڑی چلائے، تو گاڑی چلاتے ہوئے کچھ جان بوجھ کے تو نہیں گاڑی کو ایکسیڈنٹ کرتا نا، جا کر کسی دوسرے کی گاڑی میں مار دیا، کسی چلتے ہوئے انسان کو کچل دیا، اپنے وہ گاڑی چلاتا رہتا ہے، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں، اچانک ان سے بھی غلطی ہو جاتی، لیکن اس غلطی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آگے جا کر وہ جان بوجھ کے غلطیاں شروع کر دے. وہ کہتے چلو بھائی پہلے تو ایک ہو گئی، چلو پھر ڈرائیونگ شروع کر دو، نہیں، وہ ڈر اس کے اندر رہتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی جو چلتی ہے اسی ڈر کے ساتھ چلتی ہے، بچتے رہتے ہیں، اپنی گاڑی کو بچاتے رہتے ہیں، دنیا کی گاڑی کو، طرح طرح کے حادثات سے، نافرمانیوں سے، لیکن کہیں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ان المتقین فی مقام امین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ بڑے سکون میں ہوتے ہیں، بڑے چین میں ہوتے ہیں. اور آپ سے میں یقین سے عرض کرتا ہوں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، حلال کی فکر رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایک خاص سکون عطا فرماتے ہیں. میں وہ الفاظ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے، وہ سکون آپ اربوں روپے کی دولت سے بھی نہیں خرید سکتے، اربوں روپے کی دولت سے وہ سکون آپ نہیں لے سکتے، نہ کوئی دوا وہ آپ کو سکون. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈپریشن کی دوائیں، سکون ادویات، مسکن ادویات، کوئی آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتا. انسان کے قلب کے اندر سکون آتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اور دلیل اس کی کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان. گناہ جو ہوتے ہیں نا معصیت، ہم لوگ معصیت والے لوگوں کو جو بڑی آزاد زندگی گزارتے ہیں نا، بہت آزاد زندگی، بڑی ماڈرن زندگی، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان کو بڑے رش کی نگاہوں سے دیکھتے، دیکھو کیسے مزے کی زندگی. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ مزے کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، آپ ان سے پوچھ کر جھانک کر دیکھو، ان کی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ آپ اندازہ لگا نہیں سکتے. چونکہ ہم لوگ مدرسوں سے وابستہ، دارالفتا سے وابستہ رہتے ہیں، مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، جو کیسز ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے زندگیوں کے، لوگوں کی پریشانیوں کے، اور اتنے بعض اوقات بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ذرا زندگی تو دیکھو کتنی اذیت کی زندگی ان کی ہے. میرے سے ایک صاحب ملے، میں ملک سے باہر تھا، ان کا بڑا شاندار ایک ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ تھا، ہمارے دوست کے وہ دوست تھے، جو ہمارے میزبان تھے ان کے وہ دوست. وہ میرے سے کہنے لگے کہ یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، آج ہم وہاں کھانا کھائیں گے، اور حلال ریسٹورنٹ ہے، پاکستانی لڑکا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. خیر ہم چلے گئے، باتیں ہوتی رہی، بڑا اچھا نوجوان تھا، زمانے دراز سے وہاں مقیم تھا. کھانے کے دوران بس پتہ نہیں کیا بات سے بات نکلی. اچھا وہ ہمارے، وہ پہلے بھی اس سے میری ملاقات ہوئی تھی کسی سفر میں، اور والد صاحب سے بھی، میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، وہ ان کے بیانات میں تو وہاں جاتے تھے، ہوتا تھا. اس نے اپنی پریشانیوں کا ذکر شروع کیا. آپ یقین مانیں اتنا اس کا شاندار ریسٹورنٹ، جو عموماً باہر اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ لوگوں کے نہیں ہوتے، کئی منزلہ، اور بہت دولت مند آدمی. اس نے جب اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ یہ آدمی اتنا پریشان. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پریشانی اس کو سیش چھو کے بھی نہیں گزری ہوگی. اس کا مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے، میرے کانوں میں گونجتا ہے اس کا جملہ. اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹا بھی اپنی بیوی لے گئی تھی، وہ اکیلے زندگی گزارتا تھا، گھر بھی اپنا تھا، گاڑیاں تھی، گاڑیاں بھی عالیشان، بڑا ریسٹورنٹ، کاروبار بھی انواع اقسام کے اور بھی بہت سارے تھے. مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ میری بیوی اور میرا بچہ مجھے لا دو اور مجھے سکون دلوا دو، مجھے سکون دلوا دو، اس کے بدلے میں میرا یہ ہوٹل، میری یہ گاڑیاں، میرا یہ گھر سب لے لو، سب لے لو، میرے پاس کچھ نہ چھوڑنا، لیکن مجھ کو سکون دے دو، میری بیوی بچہ مجھے دے دو. کہنے لگے کہ گاڑی کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ اس ملک میں ٹرانسپورٹ بہت اچھی ہے گورنمنٹ کی، گھر میں کرایہ پر لے لوں گا، اتنا میں ملازمت کر کے اتنا کما لوں گا کہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں گا، اتنا میں کر لوں گا، مجھے گھر نہیں چاہیے، میں کرایے پہ رہ لوں گا. لیکن میں آپ کو کہنے لگا، مولانا صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا پریشان ہوں. اللہ میں باہر نکل کے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے کہا لوگ اس کو کتنی رش سے دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ اندر سے بندہ کتنا پریشان ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ سکون اللہ کے ماننے میں آتا، جس کو اللہ یہ میسر کر دے. میں کہتا ہوں آدمی، ہم نافرمانیاں، ہم ناشکری کرتے اللہ کی نعمتوں، ہم ہمیشہ، یہ ہمارا قصور ہے، معاشرتی قصور ہے، ایک دو فرد کی بات نہیں، سب کا یہ حال ہے، الا ماشاءاللہ، کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی اس کو گنتے رہیں گے بیٹھے. بس جو حاصل نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، یہ ہے نہیں ہو قصور بتائیے مور آپ کو، ہر وقت وہی ذہن میں آئے گا جو نہیں ہے. جو ہے سوچو تو صحیح کہ ہے کیا، آپ اور ہم گن بھی نہیں سکتے اس کو، ہر انسان کا یاد، اللہ نے اتنی نعمت ہوتی ہے. تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند رہے، اللہ تعالیٰ یہ اہل متقی کا حال بتا رہے ہیں. متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی طرف لو تو لگاؤ. اپنی حقیقت پر غور جب انسان شروع کرتا ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں جاتا. جب اللہ کا ذکر آتا ہے نا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ذکر آتا ہے، آدمی غور کرے، سوچے میں کدھر الٹا پھرا جا رہا ہوں، میں تو سب کچھ لیے بیٹھا ہوں، مجھے کس چیز کی کمی ہے. تو اہل جنت کا حال بیان کروایا کہ وہ بڑے چین کی زندگی میں ہوتے ہیں، فی جناتی وعیون، روز آخرت میں باغات اور چشموں میں ہوں گے. اب وہ کیسے باغات ہوتے ہیں؟ دنیا جیسے باغات تو ہوں گے نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے، ہے نا جی. اور چشمے بھی کیسے ہوں گے؟ دنیا جیسے تو ہوں گے نہیں، اور کس طرح کے ہوں گے اللہ ہی کو خبر ہے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اللہ تعالی نے حال بیان فرمایا کہ یلبسون، وہ لوگ پہنتے ہوں گے، سندس بولتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق بولتے ہیں موٹی ریشم کو. فرمایا کہ وہ لوگ موٹی اور باریک ریشم کو پہنتے ہوں گے جنت میں، اور ایک دوسرے کے سامنے بڑے مزے سے بیٹھے ہوں، جیسے دو صحباب کی محفلیں لگی ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوں، جیسے ہم لوگ تقریبات میں بیٹھے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہوتے ہیں، عید بقرعید کے موقع پر ہوتے ہیں. تو انسان کی تفریح کس سے مکمل ہوتی ہے؟ اچھا لباس ہو، اچھا کھانے کو ہو، دو صحباب کی عزیز محبت کرنے والے لوگوں کی محفلیں ہوں، تو انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ قزالی کا وزب و جناہم بحور عین، اسی طریقے سے ہم ان کی شادی کروائیں گے یا ان کا جوڑا بنائیں گے. آخرت میں تو شریعت کے احکامات کی ضرورت نہیں ہوتی، نکاح بیاہ جو ہیں یہ تو دنیا کے احکامات ہیں، آخرت میں تو احکامات کی ضرورت نہیں. اگر نکاح کے معنی میں لیں گے تو ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ ان کی شادیاں حوروں سے ہوں گی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یا ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ ان کے اللہ تعالیٰ جوڑے بنائیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اہل جنت کا یہ حال ہوگا، یدعون فیہا، وہ جس چیز نعمت کو چاہیں گے منگوائیں گے، فاکہت آمنین، بڑی دل جمی کے ساتھ میوے جات کو وہ جس کو چاہیں گے ان کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، موت ایک مرتبہ آتی آنی ہے، قرآن پاک اعلان کر رہا ہے. سب انسانوں کی جتنی بھی لوگ ہیں موت کتنی مرتبہ آنی ہے؟ لا یذوقون فیہا الموت، انسان وہاں جنت میں کسی کوئی انسان موت کا مزہ نہیں چاہیے. یا تو ہر وقت ڈر ہے نا، بے شمار ڈر ہر انسان کو ہے کہ نہیں ہے، میری حادثہ نہ ہو جائے، میری موت نہ بھی واقع ہو جائے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، فلانے کا کیا ہوگا، ہے نا جی، بیماری نہ ہو جائے، فلانی چیز استعمال کر لی تو اس کا یہ ریئیکٹ نہ ہو جائے، دس مسئلے دس خدشے دھڑ کے انسان کو لگے. آخرت کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہاں خدشہ اور ڈر کچھ نہیں ہوگا. کیا بڑی نعمتیں ہوں گی، ایک نعمت یہ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر جو ایک مرتبہ ان کی موت آئی تھی، بس وہ موت آئی. ہماری اور آپ کی سب کی جو موت آنی ہے وہ ایک مرتبہ آنی ہے، جن کی آ چکی ان کی بھی ایک مرتبہ آنی ہے، بس جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اب موت نہیں آنی ان کی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر رکھیں گے. خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے. میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، جی حضرت نے بات لکھی، حضرت نے لکھا کہ میں کبھی یہ تمنا نہیں کرتا کہ بہت اعلیٰ جنت کے درجوں میں چلا جاؤں، میں تو چاہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، عذاب سے بچا لے مجھ کو، جنت میں داخل ہو جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، وہ میرے لیے کافی ہے. جنت کا کوئی بھی درجہ ہوگا، دنیا سے تو مناسبت اس کی کوئی ہوگی نہیں. اصل بات یہ کہ اللہ مغفرت فرما دے، اس کی دعا مانگا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. دوز عذاب، کوئی انسان عذاب نہیں جھیل سکتا، اللہ تعالیٰ عذاب سے ہم سب کو بچا کر رکھے. اس کے لیے کرنا کیا، اپنی کوشش جاری رکھو. بھائی ہم لوگ معصوم نہیں، ہم لوگ فرشتے نہیں، ہم لوگ نبی نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں سرزد ہوتا، ہم سے تو سبھی کچھ ہوگا. اور جو کچھ دنیا میں ہے، گرد و پیش میں ہے، اچھی بری چیزیں، ان سے ہمارا اور آپ کا واسطہ پڑنا ہی پڑنا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہ آئیں، نہیں، نظر بھی آتی ہیں، برتنا بھی پڑتا ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رہے، بچنے کی کوشش رہے، گناہ ہو جائے انسان معافی مانگے اللہ سے، اور کسی گناہ کی طرف رغبت ہونے لگے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. گناہ تو بہت پھیلے پڑے، نیکیاں بھی بہت پھیلی پڑی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لے. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کاش ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. فضلم مر رب، یہ جنت جو ملے گی نا، یہ آپ کے رب کے فضل سے ملے گی، یہ ہماری محنت. اگر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا پنڈورا بکس کھول دیا نا ہمارا، ہم تو نکل نہیں سکتے جی. مطلب ہم یہ کہیں جی نماز پڑھتے، نمازیں کس طرح کی پڑھتے تھے ہم سے، چبھی تو صحیح نا، ہماری نمازیں ہوتے کس طرح کی ہیں؟ کیا اسی خوشو خضو سے ہم پڑھتے تھے؟ ہم نے کیا ترجمے پر غور کیا تھا؟ ہم کیا صحیح طرح رکو کیا تھا؟ صحیح طرح سجدہ کیا تھا؟ بھائی اللہ بس کیا تھا آپ کے لیے کیا تھا، بس آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. فضلم میں رب، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ تم کو ملے گا جنت کی نعمتیں، یہ تمہیں تمہارے رب کے فضل کی وجہ سے ملے گا. ذالک هو الفوز العظیم، اور آخرت میں جنت کا مل جانا. اور یہ جو پیچھے بتایا کہ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے ان کو عذاب سے کیا کر لیا، بچا لیا، یہ عظیم ترین کامیابی ہے جو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سے عرض کر رہا. فرمایا اللہ رب العزت نے، ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ نوجوانوں سے پوچھو، اسٹوڈنٹ سے پوچھو یونیورسٹیوں کے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ جی زیادہ دولت کمانے والا کامیاب ہے، مائکروسافٹ کمپنی کا مالک جو ہے وہ کامیاب ہے، ایلون مسک کامیاب ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت کے انبار لگے پڑے ہیں نا جی، بل گیٹ جو ہے وہ کامیاب انسان ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے ہاں فلانا 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 فیکٹری مالکان جو ہیں وہ کامیاب ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا. اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، قارون کامیاب ہوتا، بڑے بڑے رؤسائے قریش نعوذ باللہ وہ کامیاب ہوتے. اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار کس کو قرار دیا؟ جس کو اللہ نے دوزخ سے بچا لیا اور جنت میں پہنچا دیا. فضل من رب، فرمایا کہ ذالک هو الفوز، فضل من ربک، یہ تمہارے رب کے فضل سے ہوا اور یہی عظیم کامیابی ہے. ناکام کون ہے؟ جو دوزخ میں چلا گیا، جس کی مغفرت نہیں ہو سکی وہ ناکام ہے. چاہے دنیا میں تیر رہا ہو دولتوں کے اندر، دولت تو کہیں بھی، یہ تو ہمارے اور آپ کی ایک من گھڑت دماغ میں ہمارے اور آپ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھا دے. یہ نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی دولت، اس میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ حلال طریقے سے ملے، آخرت سے غافل کرنے والی نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہ ہو، حلال طریقے سے ملے. بے شک جتنی ملے کوئی برائی کی بات نہیں، اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہی کامیابی کا معیار ہے، یہ ہے غلط بات، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ مغفرت کا ہو جانا، جنت میں چلے جانا، جنت کی نعمتوں کو مل جانا، دوزخ سے بچ جانا، یہ ہے عظیم کامیابی. فانما یسر، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یسرناہ بلسانک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں. لعلہم یتذکرون، یعنی آپ اس قرآن پاک کی تبلیغ کیجئے، آپ قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچائیے، اور چونکہ ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان یعنی عربی میں نازل کیا، لہذا یہ آپ کے لیے آسان بھی، اپنی زبان میں بات کرنا آسان ہوتا ہے نا. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فرتقب، آپ ان لوگوں کی راہ دیکھتے رہیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے تو آپ ان پر مصائب کے اور عذاب کے نازل ہونے کے منتظر رہیے. یہ لوگ بھی آپ پر عذاب کے نازل ہونے کے منتظر ہیں. کافر لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی غلط راستے پر ہیں، وہ سمجھتے تھے ان کو عذاب ہوگا. مسلمان کہتے تھے تم اللہ کی بات نہیں مانتے، تمہیں عذاب ہوگا. تو فرتقب، آپ بھی انتظار کیجئے ان پر اللہ کے عذاب نازل ہونے کا. انہم مرتقبون، وہ لوگ بھی منتظر ہیں آپ کے اوپر عذاب نازل ہونے کے. یہاں پر یہ سورہ دخان مکمل ہو گئی. اب اگلی سورت انشاءاللہ ہم سورہ جاسیہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرے کبیرے گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما اس کے، یا اللہ، اور دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد.